الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. میرے محترم اور مکرم بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ مجلس میں ہم نے قرآن کریم کا ایک بہت ہی اہم حکم یعنی شراب اور جوئے کی حرمت کے اوپر کلام کیا تھا، اور اس بات کی وضاحت کی تھی کہ شراب کی حرمت اور جوئے کی حرمت اسلام میں ایک ساتھ ایک دم نازل نہیں ہوئی ہے، بلکہ بتدریج نازل ہوئی ہے. کسی کام کے آرام آرام سے ہونے کو یا کسی کام کے وقت کے تقاضوں کے مطابق ہونے کو بتدریج ہونا کہا جاتا ہے. اس کی حکمت بھی بتائی تھی کہ ہمارے اور آپ کے انسانوں کے جو بنائے ہوئے قانون ہیں، ان قوانین میں انسان کی فطرت اور انسان کا یہ مزاج، انسان کی طبعیت، اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا ہے، بلکہ حکمرانوں کی خواہشات یا حکمرانوں کے جو قوانین ہوتے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، ان کی طرف سے وہ قانون لاگو ہو جاتا ہے. جبکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور قرآن کریم انسان، جن و انس اور خلائق قیامت تک جو آنے والے ہیں، اس کتاب کے اندر ان کے لیے ہدایت کا سامان موجود ہے. اس لیے قرآن کریم کے جو احکام ہیں اور قرآن کریم کی جو باتیں ہیں، یہ عام دنیاوی قوانین یا دنیاوی کتابوں جیسی ہرگز نہیں ہیں، بلکہ یہ کلام ہے اللہ وحدہ لا شریک کا، جو حکیم ذات ہے، اور حکیم ذات کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرپور ہوتا ہے. علماء نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ بادشاہ کے دربار میں موجود تھے. اسی دوران میں دربار کے اندر ایک مکھی بھی آ چکی تھی، اور وہ مکھی بادشاہ سلامت کو تنگ کر رہی تھی. جب بادشاہ اس مکھی سے تنگ ہو گیا تو اس نے عالم سے سوال کیا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کا کوئی فیصلہ، کوئی عمل، کوئی قدرت وہ حکمت کاملہ سے خالی نہیں ہے. یہ مکھی ہے، یہ گندگی بھی پھیلا رہی ہے اور مجھے تنگ بھی کر رہی ہے، اس مکھی کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، آپ کا جواب کیا ہوگا؟ عالم نے سیدھا اور صاف جواب دیا، فرمانے لگے اس مکھی کی حکمت بہت بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم جیسے بادشاہ کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ جب میں چاہوں تو تمہیں تنگ کر سکتا ہوں، اور آپ اتنے لمبے چوڑے ملک کے بادشاہ ہیں، اتنے آپ کی بڑی رعایا ہے، اتنے بڑے بڑے آپ کے وزیر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ ہماری مخلوقات کے اوپر آپ کا حکم نہیں چلتا. بادشاہ حیران رہ گیا اور اس نے واقعی کہا کہ اللہ کے فیصلوں میں حکمتیں ضرور ہوتی. دنیا کے قوانین کی مثال میں نے آپ حضرات کو دی تھی. ایک زمانے میں یورپ کے حکمرانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے لوگوں میں شراب بہت زیادہ عام ہو رہی ہے، اس لیے اس پہ پابندی لگائی جائے گی، اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ پابندی ایسی ناکام ہو گئی کہ آخر کار اس پابندی کے بدلے حکومتوں نے جرمانے دیے لوگوں کو، جن کے کاروبار بند ہوئے تھے، جن کے شراب کا بزنس کمزور ہو گیا تھا، انہوں نے حکومتوں سے جرمانے لیے. امریکہ میں بھی ایک دور میں شراب پہ پابندی لگی تھی، لیکن پھر خود وہاں کے حکمرانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پابندی کی وجہ سے شراب کی خرید و فروخت اور شراب کا جمع کرنا، شراب کو پسند کرنا یہ زیادہ ہو گیا ہے. بالآخر انہوں نے مجبور ہو کے شراب کی پابندی واپس لے لی اور ختم کر دی. اس کے برعکس جو اہل عرب تھے، وہ جو شراب پیتے تھے ویسی شراب پینا عام لوگوں کی بس کی بات نہیں تھی. وَنَهَا عَنِ الْحِنْتَمِ وَالدُّبَّائِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ. طلباء کرام جانتے ہیں حدیث شریف میں شراب کی ممانعت جہاں آتی ہے وہاں پہ شراب کے کوئی 20-25 قسم کے نام آتے ہیں، اور یہ نام شرابوں کی قسموں کے تھے. صبح ناشتے میں جو شراب استعمال ہوتی تھی اس کا نام الگ تھا، ناشتے کے بعد کام کاج کے لیے جاتے ہوئے جو شراب استعمال ہوتی تھی اس کا نام الگ تھا، دوپہر میں آرام کرتے وقت جو شراب پی جاتی تھی اس کا نام الگ تھا، کھانے کے ساتھ جو پی جاتی تھی اس کا نام الگ تھا. عرب فصحاء بلغاء لوگ تھے، عرب کی ذہانت دنیا میں اس کی مثال موجود نہیں. اور مفسرین لکھتے ہیں کہ چند گھنٹے بغیر شراب کے گزارنا عرب کے لیے ناممکنات میں سے تھا، اور وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. لیکن اسلام کا حکم جب آیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے مسلمانوں یہ شراب، یہ جوا، یہ لاٹری نکالنا، یہ فال نکالنا، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے. میں نے آپ کو بتایا عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے کہ ایک لمبے دور تک جب مدینہ منورہ میں بارش ہوتی تھی تو مدینہ کی مٹی میں شراب کا رنگ اور شراب کی خوشبو نظر آتی تھی، اتنی زیادہ شراب بہا دی گئی، پھینک دی گئی، ضائع کر دی گئی. کیا وجہ ہے کہ یورپ کی اقوام اور امریکہ کی اقوام شراب کی پابندی کو قبول نہیں کر رہے، جبکہ صحابہ اللہ تعالیٰ نے جن کو ایمان اور غیرت کا مجمع بنایا تھا انہوں نے جب یہ حکم سنا تو حدیث شریف میں آتا ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ تشریف فرما تھے اور شراب کا دور دورہ چل رہا تھا اور حضرت کے ہاتھ میں جو جام تھا وہ جام ہاتھ میں رہ گیا, خبر آ گئی کہ شراب حرام ہو چکی ہے, حضرت نے وہیں سے گرا دیا, اس کے ایک گھوٹ بھی نہیں لیا. علماء کرام کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالی جو مسلمانوں کی تربیت فرماتے ہیں وہ بتدریج ہوتی ہے, اور جو انسان ہے ان کی عقل ناقص ہے, اور انسان کے فیصلے وہ دور رس نہیں ہوتے, انسان کے فیصلوں میں وقتی چیزیں دیکھی جاتی ہیں, بعد میں آنے والے فیصلے وہ بعد میں دیکھے جائیں گے, ابھی کوئی معلوم نہیں. ہم اور آپ جن حالات میں آج رہ رہے ہیں یہ حالات صرف اور صرف دور رس فیصلوں کے نہ ہونے کا نتیجہ ہے. قرآن کریم نے اس حسین انداز سے مسلمانوں کو سمجھایا, پہلی دفعہ کہا کہ دیکھو اس میں فائدے بھی ہیں اور اس میں گناہ بھی ہیں, گناہ اس کے زیادہ ہیں, فائدے کم ہیں, دور رہو تو بہتر ہے. دوسری دفعہ فرمایا کہ جب اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہو, نماز پڑھتے ہو, عبادت کرتے ہو, تو اس قسم کی نشاور چیزوں کا استعمال اس وقت میں نہ کرنا. کئی سارے صحابہ اسی حکم سے سمجھ گئے تھے کہ جو شراب ہمیں نماز سے روک رہی ہے, جو شراب ہمیں ذکر اللہ سے روک رہی ہے, جو شراب ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونے سے روک رہی ہے, اس شراب کی ضرورت کیا ہے. اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ دوسرے حکم سے بات کو سمجھ گئے اور فرمایا آج کے بعد اس کا استعمال نہیں ہوگا. وہ لوگ جو رہ گئے تھے اور جن کو بات ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی تھی, یا کسی بھی وجہ سے ان کی شراب کا استعمال جاری تھا, پھر تیسرا حکم سورہ مائدہ میں آیا کہ مسلمانوں یہ شراب اور یہ جوا اور اس قسم کی چیزیں یہ شیطان کا عمل ہے. اور شیطان کیا کرنا چاہتا ہے, انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوت والبغضاء, یہ شیطان چاہتا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغاوت شروع کر دو, حسد شروع کر دو, بغض شروع کر دو. اور یہ دنیا کو ہمارا چیلنج ہے کہ جہاں جہاں شراب پی جاتی ہے, جہاں جہاں انسان شراب استعمال کرتے ہیں, ان میں یہ دو چیزیں بھرپور طریقے سے موجود ہوتی ہیں, ایک تو عداوت اور دوسرا بغضاء یعنی دشمنی اور بغض, یہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. جبکہ اسلام تو مسلمانوں کو ملانے کے لیے آیا ہے, اسلام تو پرانے پرانی لڑائیاں اور جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے, اسلام تو ایک قوم اور ایک ملت قطع نظر رنگ سے, قطع نظر نسل سے, قطع نظر زبان سے, قطع نظر علاقے سے, قطع نظر ملک سے, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے لا الہ الا اللہ کو تسلیم کر لیا وہ جنتی ہے, اور ایک جنتی دوسرے جنتی کا بھائی ہے. اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال بھی ہوا تھا کہ حضرت آپ فرماتے ہیں کہ صدقہ دینا ضروری ہے, خیرات کرنا ضروری ہے, غریبوں کی مدد کرنا ضروری ہے, پڑوسیوں کی مدد کرنا ضروری ہے, اپنے خاندان کے اندر موجود بے یار و مددگاروں اقربا کی مدد کرنا ضروری ہے, مسافر کی مدد کرنا ضروری ہے, وابن السبیل اور مجاہد اللہ کے راستے میں جو جہاد کر رہا ہے اس کی مدد کرنا ضروری ہے, تو یہ مدد کیسے کی جائے گی, کہاں سے کی جائے گی, کون سا فنڈ استعمال ہوگا, اور کون سے پیسے ہم اپنے لیے استعمال کریں اور کون سے پیسے ہم ان فقراء مساکین کے درمیان میں تقسیم کریں یہ بتا دیجئے حضرت. اللہ تعالیٰ نے یہ سوال قرآن کریم کیونکہ آسمانی کتاب ہے, قرآن کریم کا اعجاز یہ ہے کہ قرآن کریم جو بات چار پانچ الفاظ کے اندر کہہ دیتا ہے اگر ایک انسان سے آپ وہ بات کریں گے تو وہ تین چار صفحے میں بھی وہ بات پوری طرح نہیں کر سکتا. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, اے ہمارے محبوب پیغمبر آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم خرچ کیا کریں, کون سا مال خرچ کریں, اپنے بچوں پہ جو مال خرچ کرتے ہیں وہ بند کر دیں, اپنی بیوی پہ جو مال خرچ کرتے ہیں وہ بند کر دیں, اپنے اوپر جو ہم خرچہ کرتے ہیں وہ بند کر دیں, یا پھر اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے جو ان سب مسلمانوں کو دینی ہوگی. فرمایا قل العفو, آپ فرما دیجئے جو اضافی ہو, آپ فرما دیجئے جو ایکسٹرا ہو, آپ فرما دیجئے جو تمہاری ضرورتوں سے زائد ہو, وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ضروری ہے. صحابہ کرام میں بڑے بڑے صحابہ ایسے تھے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پہ اپنا ضروریات, اپنی گھر کی ضروریات, اپنے بال بچوں کی ضروریات پہ جو مال خرچ ہوتا تھا وہ الگ کر لیتے تھے اور جو بچ جاتا تھا وہ سارے فقراء مساکین میں تقسیم کر دیتے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سفر بھی ہیں. ان کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ حضرت نے کبھی بھی زندگی میں اضافی مال اپنے گھر لے کے نہیں گئے, بلکہ آیا اس میں سے اپنی ضروریات الگ کی اور جو بچ گیا وہ فقراء مساکین ابن سبیل مجاہدین یتیم مسکین ان کو دے دیتے تھے. قل العفو, آپ فرما دیجئے جو تمہارے پاس اضافی ہو, جو تمہارے پاس ضروریات سے بچ جائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ پہ احسان کیا ہے. زکات دینے کے لیے شرائط آپ سنیں گے آپ حیران رہ جائیں گے کہ بھئی تمہاری اپنی ضروریات سے اضافی ہو, تمہارے اپنے گھر کے اوپر زکات نہیں ہے, تمہاری اپنی سواری پہ زکات نہیں ہے, جو پیسے کسی کو قرضہ دینا ہے اس کے اوپر زکات نہیں ہے. یہ تو بڑی آسانی ہو گئی ہے, ورنہ اور ادیان میں اس طرح کی باتیں نہیں ہیں, تم مرو یا جیو اتنے پیسے آپ نے دینے ہیں. لیکن یہ ہمارا دین فطرت کا دین ہے, ہمارا دین حکمت کا دین ہے. وہ فریضہ کہ جس کی ادائیگی ایمان کے ستونوں میں سے ہے اس کی ادائیگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں کر دی ہیں کہ غریب لوگوں کے اوپر زکات ہے ہی نہیں بلکہ ان کو دی جائے گی, اور امیروں کے اوپر زکات ہے, امیر بھی ویسا کہ اپنی ضروریات سے زائد بہت سارا مال اس کے پاس موجود ہو. اور یہ اسلام کا ایک عجیب فلسفہ ہے کہ ہمارے دین میں ایک مال ایک جگہ جمع کر دینا یہ پسندیدہ نہیں ہے, اسے ادخار کہا جاتا ہے. آج ہماری اور آپ کی جو حالت خصوصی طور پہ معیشت میں ہوئی ہے یہ حالت ہماری کیپیٹلزم نے کی ہے, یہ حالت ہماری ادخار نے کی ہے. یہ حالت ایک آدمی کو اتنی ساری چیزیں دے دی جاتی ہیں, ایک آدمی کو اتنے زیادہ اختیارات دے دیے جاتے ہیں, ایک آدمی کراچی میں اتنے سارے سٹور کھول لیتا ہے کہ سینکڑوں ہزاروں گھرانوں کا کھانا پینا اور راشن اس کے مرہون منت ہو جاتا ہے, جب تک وہ چاہے آپ کو دے, اور جہاں اس کا موڈ خراب ہوا اس نے اپنے سٹور بند کر دیے, پھر آپ کو نہیں ملے گا. اور یہی وہ طریقہ ہے کیپیٹلزم کا جس کے طریقے سے پورے عالم کو وہ اپنے لپیٹ میں لے چکا ہے. دنیا کے امیر ترین آدمیوں کا نام آپ دیکھیں, اس میں ایسے ہی لوگ ہیں, ایمازون کا مالک جیف بیزوز ہے, اسی طرح اور کوئی زارا ایک کمپنی ہے اس کا مالک ہے. یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ پوری دنیا کے اندر جو سپلائی چین ہے اور پوری دنیا کے اندر جو مسلمان اور انسانوں کی ضروریات ہیں اس کے اوپر قابض ہیں. اور قربان جاؤں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پہ. حضرت نے پہلے سے فرما دیا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ دجالی قوتیں جو ان کے ساتھ ہوگا اس کو کھانا بھی ملے گا، اس کو پانی بھی ملے گا، اس کو لباس بھی ملے گا، اور جو ان کا ساتھ نہیں دے گا اس کو کھانا بھی نہیں ملے گا، اس کو پانی بھی نہیں ملے گا. یہ اس کی تیاری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے. قل العفو، اپنی ضروریات پوری کیجئے، ہم آپ سے کوئی زور زبردستی نہیں کر رہے، اور آپ کے جیب سے کوئی زبردستی نکال کے لے جائے تو یہ غلط ہے. قل العفو، ہاں جو چیزیں آپ کے پاس اضافی ہیں، جس مال کی آپ کو فوری طور پہ ضرورت نہیں ہے، جو آپ کے پاس ایکسٹرا ہو چکا ہے، اس کو رکھ رکھ کے کیا کرنا ہے، یہ دے دیجئے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے آیات بیان فرماتے رہتے ہیں. لعلکم تتفکرون، تاکہ تم عقل و فکر میں غور کرتے رہو. کہاں پہ؟ فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے امور اور معاملات میں بھی اور آخرت کے امور اور معاملات میں بھی. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ دین اسلام صرف نقل کا دین ہے، عقل کا دین نہیں ہے، وہ غلط کہتے ہیں. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مسلمان جب پکا مسلمان بنتا ہے تو اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں. بلکہ قرآن کریم کے اندر جتنی زیادہ فکر اور عقل کے استعمال کی دعوت ہے، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، آپ تمام مذاہب کی کتابیں لے آئے، ان کتابوں کے اندر عقل و فکر کے استعمال کا اتنی زیادہ دعوت نہیں ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ، یہ قرآن تو بہت آسان ہے، بات سمجھتے نہیں ہیں. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، قرآن کی بات بالکل واضح ہے لیکن دلوں پہ تالے لگے ہوئے، سمجھتے نہیں ہیں. لعلهم يعقلون لعلكم تعقلون لعلكم تذكرون لعلكم تتفكرون، یہ کیا ہے؟ یہ فکر کی دعوت ہے، یہ سوچنے کی دعوت ہے کہ صرف اور صرف ہم آپ کو ظاہری اعمال کا پابند نہیں کرتے، بلکہ ایمان کا اصل سرچشمہ وہ فکر و عقل سے شروع ہوتا ہے. وہ فلسفہ ہے، وہ اسکول آف تھاٹ ہے، وہ سوچ ہے کہ اس سوچ کے بعد کائنات کے پہاڑ اور جنگلات کسی کو سونا بنا کے دے دیے جائیں، وہ قبول نہیں کرے گا، اور ایمان کیا اس کے پاس قیمت زیادہ ہوگی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اسی طرح ایک اور سوال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اور وہ سوال اس طرح تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، وہ لوگ جو یتیموں کا مال خود کھاتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور یقیناً اس کا عذاب ان کو دینا پڑے گا، حساب کتاب دینا پڑے گا، جہنم جائیں گے. آج کے دور میں یتیم کا مال مفت دل بے رحم مانا جاتا ہے، اور خدا نہ خواستہ کوئی چھوٹا معصوم بچہ اپنے باپ سے پیچھے رہ جائے تو پورے خاندان والوں کی اس کی مال پہ نظر ہوتی ہے. کس طرح اس کا مال ہم اپنے ہاتھ میں ہتھیا لیں؟ اسلام کا حسن دیکھیے اور اسلام کا کمال دیکھیے. اللہ تعالیٰ آسمانی کتاب میں وہ معصوم بچہ جو پیچھے رہ گیا ہے اس کی حفاظت کا انتظام بھی فرما رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات سن لو کہ یتیم کا مال اگر کسی نے کھایا ہے تو اس نے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھری ہے. وَسَيَسْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی، صحابہ کرام بڑے محتاط لوگ تھے، بہت ہی زیادہ قیمتی لوگ تھے، ایک ایک فرد ان میں انسانیت کے اعلی معراج کے اوپر تھا. انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد ہم یتیم کے مال میں کوئی عمل دخل نہیں کریں گے، یہاں تک کہ یتیم کے لیے کھانا بھی الگ بنتا تھا، یتیم کے لیے پینے کا انتظام بھی الگ ہوتا تھا، اور یتیم کے لیے رہن سہن کا نظام بھی الگ کر دیا گیا، یتیم کے لیے لباس اور دنیا کی جو ضرورتیں ہیں ان چیزوں میں بھی اس کا انتظام بالکل الگ کر دیا گیا. اس کی وجہ سے کچھ مسائل پیدا ہوئے. مثلا یتیم کے لیے الگ کھانا بن رہا ہے اور یتیم چھوٹا بچہ ہے، کبھی وہ کھانا زیادہ کھاتا ہے، کبھی وہ کھانا کھاتا ہی نہیں ہے. اب اس نے کھانا نہیں کھایا، اس کے لیے کھانا بنایا گیا تھا، وہ کھانا پڑے پڑے ضائع ہو گیا، سڑ گیا، تو یہ کھانا بھی یتیم کے مال سے بنا تھا، اس لیے یتیم کا مال سڑ گیا، یتیم کا مال ضائع ہو گیا. تو اس بارے میں لوگوں کو یہ سوال پیدا ہوا کہ ہم جو یتیموں کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں، ان معاملات کے اندر کبھی کبھی پیسہ ضائع ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ریسورسز ضائع ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی کھانے کی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، غلط استعمال ہو جاتی ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی ہم سے اس بارے میں سوال کر لیں کہ یتیم کے مال پہ تمہیں ہم نے وارث بنایا تھا تو تم نے مال خراب کر دیا، سارا کا سارا جلا دیا، اڑا دیا، ضائع کر دیا، یہ تو گناہ ہے. اور اسی گناہ کی وجہ سے تو یتیم کی وراثت ضروری ہے، یتیم کی رہنمائی ضروری ہے. اور باپ نہیں ہو تو چچا ہے، چچا نہیں ہو تو دادا ہے، ماں نہیں ہو تو خالہ ہے، خالہ نہیں ہو تو ماموں ہے. یہ سارے لوگ اسی لیے اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے اتنے حسین رشتے مقرر کیے ہیں کہ جہاں کمی ہو اس کمی کو پورا کیا جائے. صحابہ کرام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ حضرت یتیموں کو تو ہم نے الگ کر دیا ہے، لیکن الگ کرنے کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان مسائل کا حل ہمیں چاہیے، آپ ہمیں بتا دیجئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یہ آپ سے پوچھتے ہیں یتامہ کے بارے میں، یتامہ یتیم کی جمع ہے. قل اصلاح لهم خیر، آپ فرما دیجئے ان کے لیے بھلائی کرنا یہ بہتر ہے. مقصد یہ نہیں تھا کہ یتیم سے بائیکاٹ کر لو، مقصد یہ نہیں تھا کہ یتیم بڑی خطرناک چیز ہے، اس کے قریب میں رہنے سے بھی آپ کو گناہ ملے گا، یہ بات مقصد نہیں تھی. بلکہ مقصد یہ تھا قل اصلاح لهم خیر، آپ فرما دیجئے ان کے لیے نیکی کا سوچو، ان کے لیے فیوچر کی پلاننگ کرو، ان کے لیے مستقبل میں اصلاح کے بارے میں سوچو. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم یتیموں کے ساتھ مل جل کے رہتے ہو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ نیت خراب کس کی ہے اور نیت صحیح کس کی ہے. حدیث شریف میں بھی ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے. ایک آدمی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک یتیمہ کو اپنے پاس رکھتا ہے، پالتا ہے، اس کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور اصل میں دل میں مقصد یہ ہے کہ جب یہ بچی بڑی ہو جائے گی تو یہ حسین ہے، یہ خاندان والی ہے، اس کا بڑا مقام ہے، لہٰذا جب یہ بڑی ہو جائے گی تو میں اپنے بیٹوں سے، اپنی اولاد سے اس کی شادی کرا دوں گا. اس نے ساری زندگی جو یہ اعمال کیے ہیں، یہ اعمال اس نے اخلاص کے ساتھ نہیں کیے، بلکہ یہ اعمال اس نے اپنے گھر کے رشتے کی تلاش کے لیے کیے ہیں. بخاری شریف میں باقاعدہ حدیث موجود ہے. اسی طرح ایک یتیمہ ہے جو شکل و صورت سے حسین و جمیل نہیں ہے، اور خاندان کے لحاظ سے بھی کوئی بہت زیادہ عزت والے خاندان کی نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان اپنی ذمہ داری کے طور پہ اس کی سرپرستی کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ بڑی ہو جاتی ہے اور ساری چیزیں اس کے حوالے کر دیتا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ اب آپ کی مرضی ہے، جس طرح چاہتی ہیں آپ زندگی گزار سکتی ہیں. یہ وہ اصل یتیم کا وارث ہے جس نے واقعتاً اسلام کے اصول اور قواعد کو پابندی کرتے ہوئے یتیم کی سرپرستی کی ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ فسادی کون ہے اور اصلاح والا کون ہے. دنیا کے اصول اور قواعد اس کے الٹ ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو زمین میں فسادی ہوتے ہیں، جب ان سے آپ کہتے ہیں کہ فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو فساد نہیں کرتے، ہم تو مصلح ہیں سب سے بڑے. اگر یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، یہ جو دنیا کی بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں اور امن کے نام پہ یہ دنیا سے ہر سال کروڑوں اربوں کھربوں ڈالر لوٹتی ہیں، اپنے آپ کو مصلح کہتی ہیں، لیکن اگر آپ حقیقت کی عینک لگا کے دیکھیں تو دنیا کے اندر جہاں فساد ہو رہا ہے وہاں ان کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے. واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ مفسد کون ہے اور مصلح کون ہے. ولو شاء اللہ لعانتکم ان اللہ عزیز حکیم، اور اللہ تبارک و تعالی اگر چاہیں تو اللہ وحدہ لا شریک ان تمام سلسلوں میں اور ان تمام چیزوں میں اپنے خاص فیصلے نازل فرما دیں، اور تم لوگوں کو نظر بھی رکھیں، تم لوگوں کے اوپر اصلاح بھی کریں. بے شک اللہ تعالی بہت زیادہ عزیز و حکیم ہے. عزیز کا ترجمہ علماء کرتے ہیں زوراور سے، عزیز کا ترجمہ علماء کرتے ہیں زبردست سے، اور عزیز کا مطلب علماء کرتے ہیں قادر مطلق سے. اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں. لا يسأل عما يفعل، اور اللہ تعالیٰ سے کائنات کے اندر سوال کرنے والی کوئی مخلوق نہیں ہے، کیونکہ وہ خالق ہے اور مخلوق اس کی غلام ہے، مخلوق اس کے سامنے سر بسجود ہے. اور یہ فطرت ہے اور یہ اصول ہے کہ جو خالق ہوتا ہے وہ مختار کل ہوتا ہے، اور جو مخلوق ہوتی ہے اس کے پاس اختیارات بہت کم ہوتے ہیں. اسی طرح چونکہ انشاءاللہ تعالی اگلے شب جمعہ کو غالباً رمضان المبارک ہوگا، تو اس کو ہم رکوع تک پہنچا لیتے ہیں تاکہ ہماری بات مکمل ہو جائے. پھر انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالی نے چاہا اور اللہ کی رضا اور منشا ہوئی، تو پھر شوال میں اس کو یہیں سے شروع کریں گے. ولا تنکحوا المشرکات، اور مسلمانوں تم نکاح نہ کرو کافر عورتوں سے، مشرکہ عورتوں سے. حتی یؤمننا، یہاں تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں. ولا امتم مؤمنہ، اور ایک مسلمان غریب ناتوان کنیز نوکرانی خیر من مشرکہ، یہ بہت بہتر ہے حسینہ جمیلہ مالدار مشرکہ سے. ولو اعجبتکم، اگرچہ وہ مشرکہ تم کو اچھی لگتی ہو. اسی طرح ولا تنکحوا المشرکین، اور مسلمانوں کی خواتین سے مشرکین مردوں کا نکاح ہرگز نہ کرنا. حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ولا عبد مؤمن، اور ایک غریب ایک مسکین ایک نادار مسلمان غلام نوکر وہ بہت بہتر ہے من مشرکین، ایک مشرک سے. ولو اعجبکم، اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگتا ہو. وجہ اولئک یدعون الی النار، اس لیے کہ مشرک عورت اور مشرک مرد یہ تمہیں دعوت دیتے ہیں جہنم کی. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں پکار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہے ہیں جنت کی طرف، مغفرت کی طرف اپنے خاص فضل کے ساتھ. ویبین آیاتہ للناس، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتیں بیان فرماتے ہیں. لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ بات کو سمجھ جائیں. اب یہ مسئلہ بہت زیادہ مشہور مسئلہ ہے، معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کو مشرکات خواتین سے نکاح سے منع کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کی خواتین کو بھی مشرک مردوں کے ساتھ نکاح کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ قرآن کریم نے خود بتا دی ہے. اولئک یدعون الی النار، یہ سارے کے سارے آپ کو لے کے جائیں گے جہنم کی طرف. شادی اور نکاح رشتہ ازدواج، یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس کی بنیاد محبت اور الفت پہ ہے، اور محبت اور الفت کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کا عقیدہ ایک جیسا ہو، محبت اور الفت کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کا ایمان یکساں ہو، اور محبت اور الفت کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کی جو مطمع نظر ہے، دونوں کا جو انداز سوچ ہے، دونوں کا جو سکول آف تھاٹ ہے وہ یکساں ہو. اگر یکساں نہیں ہوگا تو ایک دوسرے کے اوپر غالب آئے گا، اور شدید خطرہ ہے کہ جو مسلمان ہے وہ کافر نہ ہو جائے. یہاں پہ دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر مسلمان کافر ہونے کا خطرہ ہے تو کافر کے مسلمان ہونے کی امید بھی تو ہے، تو کیا وجہ ہے کہ آپ نے مسلمانوں کو کافروں کی طرف جانے سے تو روک لیا ہے لیکن یہ امید آپ نے ظاہر نہیں کی کہ کافرہ خاتون جس سے آپ نے نکاح کیا ہے، یا کافر مرد جس سے ایک مسلمان خاتون نے نکاح کیا ہے، وہ کہے کہ میں تبلیغ کرتی ہوں، میں اس کو سمجھاتی ہوں اور وہ کلمہ پڑھ لے گا، قرآن نے اس کی اجازت نہیں دی. کیوں؟ اسلام کا ایک اصول ہے اور وہ اصول یاد رکھنا ضروری ہے. اصول یہ ہے کہ ایک کام کہتے ہیں طلب منفعت. گھبرائیے گا نہیں، انشاءاللہ اس کو سمجھاتے ہیں. دو چیزیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں طلب منفعت اور دوسرے کو کہتے ہیں دفع مضرت. طلب منفعت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فائدہ حاصل کرنا، جو آپ کے پاس موجود نہیں ہے وہ آپ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ایک کام ہے. اور دفع مضرت کا مطلب یہ ہے کہ ایک نقصان ہونے کا اندیشہ ہے اور ایک کام خراب ہونے کا اندیشہ ہے، عقیدہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے، ایمان ختم ہونے کا اندیشہ ہے، تو کیا ہم دوسرے شخص کو مسلمان کرنے کے لیے اس قدر کفر کے اندر چلے جائیں کہ اپنا ایمان گوا بیٹھیں؟ کیا کسی اور مسلمان، کسی اور کافر کو مسلمان کرنے کے لیے ہم اپنا یقین، اپنا اعتقاد اور اپنا دین داؤ پہ لگا دیں؟ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. عبس وتولى ان جاءه الاعمى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش کو دعوت دے رہے تھے، حضرت وہاں تشریف فرما تھے، اور ایک غریب نادار نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنا چاہتے تھے. آپ نے ان کے اس عمل کو پسند نہیں کیا، جواب نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہمارے محبوب، یہ غریب آدمی، یہ نادار آدمی، یہ مسلمان ہو چکا ہے، اس کی طلب منفعت یقینی ہو چکی ہے، اب اس کو دفع مضرت کرنا ہے، اور وہ آپ جن کی طرف لگے ہوئے ہیں. فانت عنہ تلہا، وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. وہ مسلمان ہوں تو ان کا نصیب بدل جائے، ان کی تقدیر بدل جائے، اور اگر وہ مسلمان نہیں ہوتے تو اے پیغمبر، آپ کے اوپر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ مسلمان خاتون کا کافر مرد کے ساتھ نکاح تو مطلقاً ممنوع ہے، البتہ مسلمان مرد کا اہل کتاب کافر خواتین کے ساتھ نکاح جائز ہے. پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ جی، آپ نے ابھی یہ قاعدہ بیان کیا کہ طلب منفعت سے زیادہ ضروری دفع مضرت ہے، یعنی فائدہ حاصل ہونا نہ ہونا یقین نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے، لیکن جو نقصان کا ہونا یقینی ہے اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ دین کا اصول ہے، اس آپ غور کر لیجئے، دین کے ایک ایک شعبے کے اوپر ہمارے دین نے سب سے پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کا کہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. ایمان والو، جب مسلمان ہو گئے تو پھر استقامت کے ساتھ مسلمان رہنا ضروری ہے، اب اس کے بعد اگر کوئی تمہیں آگے پیچھے کر دے تو تباہ ہو جاؤ گے. اس لیے یہاں پہ مسلمانوں کو طلب منفعت سے روک دیا گیا، کہ کافروں کی عورتوں کو چھوڑو، جتنی بھی حسین ہو، جتنی بھی جمیل ہو، جتنی بھی زیادہ مالدار ہو، جتنا بھی تمہیں اچھی لگتی ہو، ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو اپنے مسلمان ہیں، اپنا جو اللہ وحدہ لا شریک اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کر چکے ہیں، یہ جیسے بھی ہیں، یہ لنگڑے لولے ہی کیوں نہ ہو، یہ غریب ہی کیوں نہ ہو، یہ ناداری کیوں نہ ہو، ان سے زیادہ یہ بہتر ہے. یہی تو وہ قاعدہ ہے کہ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ امریکہ سے، برطانیہ سے، آسٹریلیا سے آتے ہیں، پھر وہاں کی تعریفیں کرتے ہیں، او جی وہاں پہ بڑا زبردست ہے، اور وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، اور وہاں پہ ایسا ہے، وہاں پہ ویسا ہے. بات یہ ہے کہ سب کچھ ہے لیکن ایمان نہیں ہے. اس لیے یہ جو ہمارے بیچارے ٹوٹے پوٹے پاکستانی ہیں، یہ اسلام کے قاعدے کی نظر میں ان سے ہزاروں درجے بہتر. اسی طرح مسلمان مرد کو کافر خاتون کے ساتھ اجازت کیوں دی گئی ہے؟ اس لیے دی گئی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مردوں کو خواتین کے اوپر زیادہ طاقت دی ہے. عموماً آپ پوری کائنات میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، جہاں آپ دیکھیں گے وہاں پہ آپ کو مرد بحیثیت مرد کے گھر کا بڑا ہوتا ہے. اب یہ تماشے نکل آئے ہیں اس 21ویں صدی کے فتنوں میں کہ ایسے گھر بھی ہیں کہ جب کوئی کسی سے کہتا ہے کہ جی مجھے جوس پلاؤ، تو وہ کہتا ہے رک جاؤ، میں ایک بیوی سے پیسے لے کے آتا ہوں، پھر آپ کو جوس پلاؤں گا. میرے ایک دوست نے واقعہ مجھے بتایا. تو یہ تماشے، اور وہ دنیا میں جہنم میں رہ رہے ہیں. سچی بات ہے، آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں تو وہ جس طرح کے ماحولیات انہوں نے بنا دی ہیں، خاتون کا مقام، خاتون کا مرتبہ، خاتون کی عزت، سچ یہ ہے کہ اسلام نے وہ بتائی ہے. اس سے پہلے تو خاتون بازاروں میں بکتی تھی، اس سے پہلے تو خاتون کو زندہ زمین میں درگور کیا جاتا تھا، اس سے پہلے تو خاتون کو اغوا کر کے اٹھا کے لے جاتے تھے. ہمارے دین کے آنے کے بعد خاتون کو جو اللہ نے عزت دی ہے، وہی عزت خاتون کے لیے ضروری ہے. اس سے زیادہ آگے اگر وہ ہر چیز میں قدم بڑھائیں گی تو یقیناً نقصان ہوگا. خاتون کا نقصان ہو نہ ہو وہ تو ہمارا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، لیکن مرد غریب جو ہے نا، وہ چوڑیاں پہن کے بیٹھ جائیں گے. اس لیے احتیاط ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں کو اسی لیے اجازت دی ہے کہ مسلمان مردوں میں اللہ نے صلاحیت پیدا کی ہے. مسلمان مردوں کو اللہ نے وہ خاص ملکہ دیا ہے کہ امید یہ ہے کہ یہ خاتون جو ان کے ساتھ رہے گی، یہ خاتون مرد کے مذہب کو قبول کر لے گی. اور الحمدللہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں کہیں کوئی اس طرح غیر مسلم اہل کتاب سے شادی کر لیتا ہے، کچھ دنوں بعد پتہ چلتا ہے کہ جی بیوی نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے ہمارے اور آپ کے لیے ایک اجر ہے، لیکن جو پہلے اہل کتاب تھے اور اب مسلمان ہوئے ان کے لیے دو اجر ہیں. پہلے والے انبیاء پہ ایمان لانے کا اجر، اور بعد میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کا اجر. اسی طرح امام محمد رحمت اللہ علیہ ہمارے مذہب کے امام ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب الاثار کے نام سے. کتاب الاثار میں انہوں نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں شام اور عراق والے دبا کے شادیاں کی انہوں نے غیر مسلمات کے ساتھ. جہاں ان کو گوری نظر آئی شادی کر لی، جہاں ان کو کوئی ترکی نظر آئی شادی کر لی، اور اتنی شادیاں ہو گئیں کہ مدینہ میں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رپورٹ آئی کہ جی یہاں پہ تو یہ مسئلہ شروع ہو گیا ہے کہ عراق اور شام کے مسلمان سارے کے سارے غیر مسلمات کے ساتھ شادیاں کر. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً قانون کا فرمان جاری کیا کہ آج کے بعد کسی مسلمان کو کسی غیر مسلمہ کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور ہم نے تمہارے لیے جائز کی ہیں اہل کتاب کی عورتیں، اور حضرت عمر فرماتے تھے کہ نہیں خبردار شادی کی تو سزا ملے گی. وجہ یہ تھی کہ حقیقت میں اجازت تو ہے لیکن ہر اجازت کرنے والا کام کرنے کا نہیں ہوتا. مثلا طلاق کی اجازت اسلام میں ہے لیکن ہر کوئی کہے کہ جی مجھے اجازت ہے تو میں تو طلاق دے کے رہوں گا تو یہ آدمی بے وقوف ہے. ابغض الحلال عند اللہ الطلاق, حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ حلال چیز ہے, یہ عجیب بات سنیے, اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ حلال چیز وہ طلاق. اسی طرح جب مسلمان خواتین موجود ہیں اور جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نہیں سینکڑوں ارشادات موجود ہیں, تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین, خاتون سے شادی کی جاتی ہے جمال کی وجہ سے, مال کی وجہ سے, حسب کی وجہ سے یا دین کی وجہ سے, کامیاب وہ ہے جس نے دین کی وجہ سے شادی کی. تناکح الودود الولود, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کرام کو یہ ترغیب دی تھی, حضرت جابر سے کہا حلا تزوجت بکرن تلاعبها وتلاعبك, ایک بہترین مسلمان کنواری لڑکی سے شادی کرتے تم نے بیوہ سے شادی کر لی, یہ کیا کیا؟ حضرت جابر نے فرمایا حضرت میری 8-9 بہنیں ہیں اور وہ بہنیں یتیم ہو گئی ہیں تو میں ایک ایسی خاتون لایا ہوں جو ان بہنوں کا سر کنگھی کرے, ان کا لباس صاف ستھرا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنت یا جابر, جابر یہ تم نے جو کیا ہے بہت اچھا کام کیا ہے. تو روایات بے شمار موجود ہیں اور ان روایات کے اندر باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مسلمانوں کے ساتھ نکاح کرنے کی ترغیب دی ہے. اس لیے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اور آپ کے جو زمانے کے لوگ ہیں انہوں نے تو لکھ دیا ہے کہ یہ آج کل کے جو عیسائی ہیں یہودی ہیں ان کی آپ تحقیق کریں, آیا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو مانتے نہیں مانتے, کہ آیا یہ انجیل کو مانتے نہیں مانتے, ان کے عقائد اور ان کے نظریات اب وہ لادینوں والے ہو چکے ہیں, وہ دہریوں والے ہو چکے ہیں. ہاں اگر ان میں آپ کو کوئی ایسا انگریز نہیں مل جائے کہ وہ واقعتاً انجیل کے اوپر ایمان رکھتی ہو اور واقعتاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول و پیغمبر مانتی ہو پھر آپ اس سے شادی کریں, لیکن یاد رکھیے گا یہ شادی پسندیدہ نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق اور شام کے مسلمانوں کو یہ حکم بھیجا تھا کہ خبردار کہ آج کے بعد کسی نے غیر مسلمہ کے ساتھ شادی کی ہو. ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ شادی ہوتی ہے خانہ آبادی کے لیے, آل و اولاد کے لیے, اور آپ کے گھر میں ایک عیسائی موجود ہے, آپ کے گھر میں ایک یہودی موجود ہے, تو پھر ہمارے غریب اس کے ساتھ جو ہوا ہے آپ جانتے ہیں, نام لوں گا تو لوگ ناراض ہو جائیں گے, یہودیہ کے ساتھ شادی کرو گے تو پھر یہ بچے مسلمان ہیں یہودی ہیں, آج تک ہمیں بات معلوم نہیں ہو, یہی ہوتا ہے. پھر ہندوستان کا بھی ایک بہت بڑا ایکٹر ہے, اس نے بھی ایک ہندو کے ساتھ شادی کر لی اور اب وہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں قرآن کریم بھی موجود ہے اور میرے گھر میں مورتی بھی موجود ہے اور میرے بچوں کو اختیار ہے قرآن کی تلاوت کریں یا مورتی کو سجدہ کریں, یہ دین ہے یہ اسلام ہے. یہ نقصانات اس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیسے پیارے احکام نازل کیے اور فرمایا, خلاصہ کلام یاد رکھنا, اولئک یدعون الی الجنہ, یہ جو مسلمان کمزور بیچارے نادار غریب کنیز ہے یہ تجھے جنت لے کے جائے گی, اور وہ جو کافر ہے لیکن مالدار ہے, حسینہ ہے, جمیلہ ہے, دنیا کے اندر تو تم گلیمرس ہو جاؤ گے, مزے کر لو گے, لیکن آخرت میں جہنم کے گڈھوں میں ڈالا جائے. ایک آخری بات یہاں پہ کر کے اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں. حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں اور یہ پاکستان میں اور ہندوستان میں بر صغیر میں جو علوم کی سند ہے, خاص طور پہ حدیث کی سند ہے, وہ حضرت کے بغیر ممکن نہیں ہے. حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مکتبہ دیوبند کے قائم ہونے سے 60-70 سال پہلے گزرے ہیں اور اسی طرح مکتبہ بریلیہ کے قائم ہونے سے بھی ساٹھ ستر سال پہلے گزرے ہیں، انہوں نے تفسیر لکھی ہے موضح القرآن کے نام سے. موضح القرآن کے اندر یہ آیت جو آج ہم جس کی تفسیر کر رہے ہیں، آپ موضح القرآن اٹھا کے دیکھیے حضرت کیا لکھتے ہیں. ہمیں تو کہا جاتا ہے جی انہوں نے لکھ دیا نا تعصب میں، ہمیں تو کہا جاتا ہے جی یہ وہابی ہیں اس لیے انہوں نے لکھ دیا اور یہ فرقہ واریت کر رہے ہیں. تو آپ کے جو اعلی حضرت بھی جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے اگر کسی نے لکھا ہو تو پھر تو مانو گے نا، پھر بھی نہیں مانتے تو یہ تو ضد ہے. پھر حضرت نے لکھا ہے کہ ان آیات کے نزول سے قبل مسلمانوں کا کفار کے ساتھ نکاح جائز تھا، یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب وہ بھی ایک کافر کے نکاح میں رہی ہے، لیکن وہ کافر کوئی عام کافر نہیں تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کروایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان میں ان کی تعریف کرتے تھے کہ میرا ایک ایسا داماد ہے کہ اس داماد نے میرے ساتھ جو وعدے کیے ہیں وہ وعدے پورے کیے ہیں، کبھی اس میں کوئی کمی نہیں کی. یہ بھی دامادی کا ایک مقام ہے. آج کل بھی داماد نکلیں جو سسرال کو لوٹنے کے علاوہ کسی اور چیز پہ ان کی نظر نہیں ہوتی، یہ بات صحیح نہیں ہے. جو وعد و وعید ہوا ہے، جو عہد و پیمان ہوا ہے، جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں، جو انڈرسٹینڈنگز ہوئی ہیں، ان کا پورا کرنا ضروری ہے. نہیں پورا کرو گے تو خیانت گر ہوگے اور خیانت گر کا کوئی کام صحیح نہیں ہوتا، غلط ہو جاتا. حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مسلمان کا نکاح مشرک یا مشرکہ کے ساتھ حرام قرار دیا گیا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی نکاح کرے گا تو وہ نکاح نہیں وہ زنا ہوگا. پھر آگے حضرت فرماتے ہیں مشرکہ اور مشرک کون ہے؟ جو اللہ کی صفات میں غیر اللہ کو شریک کرتے ہوں وہ مشرک ہیں. مثلاً اللہ تعالیٰ کی ذات علیم و خبیر ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں اللہ کے سوا فلاں بزرگ بھی یہ باتیں جانتا ہے تو یہ شرک ہے یا نہیں ہے؟ اور حضرت نے لکھا ہے کہ اگر اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک کریں، اللہ کی صفات کتنی ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہمارے بس کی بات نہیں ہے لیکن چند میں آپ کو گنواتا ہوں. اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے. اگر کوئی کہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور عالم الغیب ہے تو یہ شرک ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں. کوئی کہے کہ اللہ کے سوا فلاں مزار کا بابا بھی حاضر و ناظر ہے تو یہ شرک ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کی قدرت کاملہ کے اندر کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے. جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا ہے. کوئی کہے کہ نہیں فلاں جگہ جا کے منت مانیے وہ آپ کو بیٹا دے گا، یہ شرک ہے؟ شرک نہیں ہے. ولا تنکحوا المشرکات حتى یؤمنوا. اور حضرت آگے فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان مرد عورت کا نکاح ہو چکا ہو اور اس کے بعد اس قسم کے عقیدے ان کے درمیان میں موجود پائے گئے تو نکاح ختم ہو گیا اور علیحدگی ضرورگی ہو گئی. آج کل ہمارے لوگ بھی رشتے کرتے ہیں جی، اہل تشیع میں رشتہ دے دیتے ہیں، مشرکوں میں رشتہ دے دیتے ہیں اور بے ادبوں میں رشتہ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی اچھی بات ہے، بعد میں جو ہوتا ہے پھر انتظار کیجئے گا. ہم تو آپ حضرات کے لیے دعائیں کرتے ہیں لیکن اپنے اعمال کو درست کرنا بھی ضروری ہے. تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ موضح القرآن میں شاہ عبد القادر محدث دہلوی دیوبند اور بریلوی سے ساٹھ ستر سال پہلے یہ لکھ چکے ہیں کہ اللہ کی صفات میں جو شریک کرے گا وہ مشرک ہے اور مشرک کے ساتھ نگاہ ہرگز جائز نہیں ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ، ولا ہما الا فرجتہ، ولا حاجۃ الا قضیتہا، یا ارحم الراحمین ویا اکرم الاکرمین. اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، فانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت، یا شافی یا کافی یا عافی یا معافی، فالله خير حافظا وهو الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك. کا تقاضا یہ ہے کہ جو بات پتہ نہیں ہے وہ پتہ نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم.